الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے عظمت امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس. آپ حضرات کافی وقت سے مختلف علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بیان کرنے کی حد ہوتی ہے بیان سننے کی بھی حد ہوتی ہے. اسٹیج کی خوبی یہ ہے کہ ہر گھنٹے پر خطیب بدل جاتا ہے لیکن سننے والے کان تو نہیں بدل رہے. اگر مسلسل ایک زبان گفتگو کرے تو وہ تھک جاتی ہے اور مسلسل ایک کان گفتگو سنے تو وہ بھی تھک جاتی ہے. مجھے آپ حضرات کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے اور مجھے اپنی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے. میں صرف آپ کی بات نہیں کرتا ساتھ اپنی بات بھی کرتا ہوں. ہمارا جمعہ کھڑیا میں تھا, مغرب کے بعد بھیڑ سوڑیا میں تھا. ابھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں, آپ آرام فرمائیں گے, ہم سفر کریں گے, تو مجھے چاہیے کہ میں آپ کی رعایت بھی کروں اور ساتھ اپنی رعایت بھی کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا ان لنفس کالے کا حق, تیرا اپنا بھی حق ہے, والے اہل کالے کا حق, تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے. ایک گھر والے تو وہ ہیں جو آدمی اپنے شہر میں چھوڑ کر آتا ہے اور ایک گھر والے وہ ہوتے ہیں جو دین کی نسبت سے سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو میں آپ کی بھی رعایت کروں گا, اپنی بھی رعایت کروں گا. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جو سوالات آپ حضرات نے پوچھنے ہیں اگر وہ چٹے اسٹیج پر آنی شروع ہو جائیں تو میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس بیان کو سوال و جواب میں صاف کر لوں گا, نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ بیان بھی ہو جائے گا اور آپ حضرات کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ رضی. میں اکثر احباب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اللہ رب العزت فضل فرمائے آپ میری بات سمجھیں اور اللہ کرے میں آپ کی بات سمجھوں. ہم ایک دوسرے کی بات سمجھیں تو مسئلہ بڑی جلدی حل ہوتا ہے. ہماری تو درد, ہماری کڑن, ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمارے احباب مزاج یہ بنائیں کہ مشن اور کاس کو سمجھیں اور کاس کو بیان کریں. ہمارے یہاں پاکستان بھر میں روٹین کے جلسے کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں اور مسلک کی بنیاد پر جلسے بہت کم ہوتے ہیں. اگر مسلک کی بنیاد پہ اسٹیج سج بھی جائے تو اسٹیج کو اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتے. آج کا جلسہ تو شاید جو ہوا سو ہوا, شاید آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں نے جامعہ ابن عباس میں بھی یہ بات درج کی تھی اور آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں باقی علماء اور فضلاء خطباء کی بات نہیں کرتا، وہ بڑے لوگ ہیں، میں چونکہ آپ کا نوکر اور خادم اور چھوٹا ہوں، میں چھوٹا ہونے کی حیثیت سے بات کہتا ہوں، اگر آپ حضرات اپنے جلسوں کی ترتیب یہ رکھ لیں کہ مغرب کی نماز کے بعد گفتگو شروع ہو اور عشاء کی نماز مؤخر تھوڑی سی کر لیں، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹے، ایک فرد گفتگو کرے، اس موضوع کی مناسبت سے سوالات لکھے اور جوابات لیں، یوں اگر دو اڑھائی گھنٹے کی نشستیں آپ حضرات شروع فرما دیں تو انشاءاللہ خرچہ کم ہوگا اور فائدہ زیادہ ہوگا. یہ ٹھیک ہے نا؟ خرچہ کم ہوگا اور فائدہ، ہم خرچہ زیادہ کرتے ہیں اور فوائد کم سمجھتے ہیں، تو اس کا نفع جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اور میرا تقاضا آپ سے یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے بلاؤ، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی آنا چاہیے، میرا آپ سے یہ تقاضا نہیں ہے. اگر آپ حضرات کے علاقے میں ضرورت ہے رد قادیانیت پر تحفظ ختم نبوت کی، ہماری اکابر کی جماعت موجود ہے، اگر ضرورت ہو رد رافضیت پر تحفظ ناموس صحابہ کی، ہمارے اکابر کی جماعتیں موجود ہیں، اگر ملک میں مروجہ نظام کے خلاف ضرورت ہو سیاست کے عنوان پر گفتگو کرنے کی، ہمارے اکابر کی جماعتیں موجود ہیں، اور اگر ضرورت ہو احناف کے مسائل اور عقائد پر تفصیلی گفتگو کی، اس کے لیے ہمارے اکابر کی بنائی جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت موجود ہے. تو جس علاقے میں جس مسئلے کی ضرورت ہو اس سے متعلق ایک عالم کو بلا لیا جائے، اس کی تفصیلی ڈیڑھ دو گھنٹہ گفتگو کرا لی جائے، اس موضوع سے متعلقہ سوال اور جواب ہو جائیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید فائدہ بہت زیادہ ہو. میری آپ سے گزارش ہے آپ اس کا اہتمام شروع فرما دیں تو سچی بات ہے سامعین کی تعداد بڑھ جائے گی اور آنے والے خطباء کی عمر بڑھ جائے گی. اللہ کر میری بات آپ سمجھ لیں، سامعین کی تعداد بڑھ جائے گی اور خطیب کی عمر بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دو سال زیادہ جیے گا، جتنی زندگی اللہ نے قسمت میں رکھی ہے بڑے سکون کے ساتھ جیے. روزانہ کے جلد سے میں نے گزارش بارہا آپ سے کی ہے کہ میں روٹین کا خطیب نہیں ہوں، میں مسلک کا نوکر اور خادم ہوں. اب مجھے تکلف کے ساتھ گفتگو اس لیے کرنا پڑتی ہے، اگر اسٹیج پر گم گرج کے ساتھ خطابت کے لہجے میں دلائل نہ دو تو قوم کہتی ہے مزہ نہیں آیا، اگر گرج کر دلائل خطابت کی زبان میں بیان کر دو ہمارے مطلب کے جلسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر جلسوں کا طرز اور شروع ہو جاتا ہے. تو اس الجھن سے آپ ہی ہمیں نکال سکتے ہیں، اللہ کی فکر فرمائے، اور مجھے امید ہے قصور کے احباب کچھ ہمارے اوپر ویرام فرمائیں گے، ہمارا اتنا بھی قصور نہیں ہے کہ بلا وجہ تنگ کریں، ایسے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی آپ یقین فرمائیں، اگر میں چند دنوں کی کارگزاری آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنے تسلسل کے ساتھ اتنی دیر تک جاگ کر آدمی گفتگو کر سکتا ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ سونا ختم، کھانا ختم، راحت ختم، اور چند دنوں کے بعد آپ سنتے ہیں کہ ہمارے فلاں خطیب تھے وہ شوگر کے مریض ہو گئے. اس کی وجہ یہ نہیں وہ چینی بہت کھاتے ہیں، اس کی وجہ سفر کی تھکاوٹیں انسان کے اعضاء کو ہلا کے رکھ دیتی. تو آپ کو شفقت فرما سکتے ہیں بولتے نہیں تو کوئی فرما سکتے ہیں نا؟ ہم تو خادم ہیں، مخدوم ہیں، تو ہم چاہتے ہیں اللہ کرے مخدوم خدام کی رعایت کر لیں تو شاید آپ کو نفع بہت زیادہ ہو. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو حضرات انٹرنیٹ پہ مختلف ممالک میں گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، آپ حضرات قصور کے احباب کا تعلق ان سے کم ہے اور میرا ان سے تعلق ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، وہ مجھے جانتے بھی ہیں اور مجھے سنتے بھی رہتے ہیں. کبھی احباب کے اصرار ہوتا ہے کہ چونکہ نیٹ پہ گفتگو براہ راست ہو رہی ہے حضرات سن رہے ہیں لہذا بیان بہت لمبا ہونا چاہیے، وہ آرام کے ساتھ اب جاگ رہے ہیں، ان کے جاگنے کا وقت ہے لیکن ہمارے سونے کا وقت ہے، ہم سو جائیں گے وہ کسی اور کام میں اپنا وقت لگا کر جاگ لیں گے، ہم ان کی رعایت کریں اور وہ ہماری رعایت کریں. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی رعایت رکھتے ہوئے دین حق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرکزہ اصحاب پیغمبر کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے. کائنات نام ہے تین چیزوں کا، نمبر ایک زمان، نمبر دو مکان اور نمبر تین مکین، یہ تین چیزیں ملے تو کائنات بنتی ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی آپ ختم کر دیں تو کائنات نہیں بنتی. اگر آپ سے کوئی پوچھے دنیا میں کیا ہے، آپ مختصر لفظوں میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دنیا تین چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک زمان، نمبر دو مکان، اور نمبر تین مکان مکین. ایک وہ وقت کہ جس میں دنیا بستی ہے، نمبر دو وہ جگہ جہاں پہ دنیا آباد ہے، نمبر تین وہ لوگ جو اس دنیا میں بستے ہیں. ان تین چیزوں کا نام ہے دنیا. اب ان میں سے جس کا زمانہ اچھا، جس کا مکان اچھا، ظاہر ہے وہ مکین بھی بڑا اچھا ہوگا. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اس کائنات میں سب سے بہترین زمانہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. اس کائنات میں سب سے مقدس جگہ وہ ہے جہاں پہ پیغمبر کے مبارک کلوے لگے ہیں. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس روزہ اطہر میں آرام فرما ہے، اس روزہ مبارک کے مٹی کے ذرے، وہ دیکھنے میں مٹی ہے لیکن وہ کعبہ سے اعلیٰ، دیکھنے میں مٹی ہے لیکن وہ کرسی سے اعلیٰ، دیکھنے میں مٹی ہے مگر خدا کی قسم اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اور اس کائنات میں جتنی ذات موجود ہے خالق کے ماسوا، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے. مخلوق میں دو قسم کے مخلوقات ہیں، ایک کا نام مخدوم ہے، ایک کا نام خادم ہے. میرا بیٹا تو مجھے بات سنو، میں نے جو بات شروع کر دی ہے نا، میری گفتگو کا انداز یہ ہے آدمی تسلسل سے سنے تو بات سمجھتا ہے، اگر تھوڑی سی توجہ ہٹ جائے تو میری گفتگو آپ نہیں سمجھیں گے اور گلہ پھر آپ سفیان پر کریں گے، تم نے کس مولوی کو بلایا تھا جو بات سمجھا ہی نہیں سکا. جو سمجھائے گا تب جب آپ سمجھیں گے تو صحیح نا. میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ میں گفتگو عام طرز اور مروجہ خطابت سے ہٹ کر کرتا ہوں. میں نے ایک ایک جملے پہ دلائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. میں مسلک کا خطیب نہیں ہوں، میں مسلک کا وکیل ہوں. خطابت کے جملے الگ ہوتے ہیں، وکالت کے جملے الگ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں دونوں میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں عرض کر رہا تھا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ جس وقت خاتم الانبیاء تھے وہ وقت تمام اوقات سے اعلیٰ. دیکھیں اوقات میں ترتیب موجود ہے، دوپہر کا بھی وقت ہے، عصر کا بھی وقت ہے، اور تہجد کا بھی وقت ہے. آپ نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا دوپہر کے وقت میرے لیے حضرت آپ دعا کرنا. آپ کہتے ہیں حضرت آپ نمازی آدمی ہیں تو نماز کے بعد دعا کرنا، میرے ابا جی بڑے بیمار ہیں. اگر آپ کو پتا چلے نہیں یہ نمازی کے ساتھ تہجد گزار بھی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں حضرت اللہ کا شکر ہے آپ نیک آدمی ہیں، رات تہجد میں اٹھتے ہیں، میری امی کی صحت خراب ہے ان کے لیے دعا کرنا. اب دیکھو تہجد کا بھی وقت ہے، دوپہر کا بھی وقت ہے، مگر آپ نے کبھی دوپہر کو دعا کے ہی کہا ہے؟ کب کہتے ہیں دعا کب کرنا؟ تہجد میں. معلوم ہوا کہ ہر آدمی سمجھتا ہے اوقات میں فرق ہے، اوقات میں تفاوت ہے، اوقات کے درجات ہیں. اسی طرح ایک آدمی اپنے ہاتھ میں اپنے بیل پکڑے اور جائے اپنی زمین پر ہل چلانے کے لیے، تو ہل چلانا بھی تو عبادت ہے نا. لیکن کبھی کسی نے کسی جٹ سے کہا اور آپ ہل چلانے کے لیے جا رہے ہو اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کے حلال کے لیے محنت کرنا، آپ ہل بھی چلاتے رہنا، اپنے بیل بھی چلاتے رہنا اور ہمارے لیے دعا بھی کرنا. کبھی آپ نے دعا کے لیے کہا؟ اگر کوئی آدمی آپ نے دیکھا وہ رائبن گیا اور چار ماہ لگا کر آیا، نیک آدمی ہے، دکان کھولنے کے لیے جا رہا، آپ نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا دکان پہ کپڑا بیچنے کے لیے. تو آپ کہتے ہیں بھی ماشاءاللہ اس دور میں شریعت کے مطابق کپڑا بیچنا بڑی عبادت ہے، تو ہمارے لیے دکان پر بیٹھ کے دعا کرنا. کبھی آپ نے دعا کی بات کی ہے؟ اگر ایک آدمی کے چہرے پر داڑھی بھی نہ ہو، ایک آدمی کے سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، اس نے پینٹ اور شرٹ پہنتا ہو اور وہ ہو بھی کسی بینک کا ملازم، سود کھاتا ہو، آپ پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمرہ کے لیے. آپ کہتے ہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دعاؤں میں یاد. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دکان بھی جگہ ہے، یہ زمین بھی جگہ ہے، لیکن جو جگہ کعبہ اور مدینہ ہے یہ جگہ اور جگہوں کو شرف حاصل نہیں. تو فرق کرتے ہیں جگہوں میں نا. تو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اسی طرح اگر ایک عام آدمی ہو اسے کوئی نہیں کہتا بھئی میرے لیے دعا کرو، مسجد کے امام کو کہتے ہیں، اپنی والدہ محترمہ کو کہتے ہیں، اپنے بڑے بزرگوں سے کہتے ہیں۔ تو جس طرح زمانے زمانے میں فرق ہے، جس طرح مکان مکان میں فرق ہے، اسی طرح مکین اور مکین میں بھی فرق ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی غور تو کرو، یہ امام کس زمانے میں آیا ہے، اس پہ غور تو کرو، امام کس جگہ پہ آیا ہے، اس کے جگہ اور زمانے پہ غور کرو گے، اشکالات مٹ جائیں گے۔ آج 1500 سال کے بعد اگر ایک ڈاکٹر جس کے ذمے پیشاب چیک کرنا تھا، جس کے ذمے شوگر چیک کرنی تھی، جس کے ذمے تمہارے بلڈ کو چیک کرنا تھا، اگر وہ ٹی وی پہ 2 گھنٹے تقریر کرے تو کہتے یار ذاکر نائک ہے تو ڈاکٹر لیکن بڑے علم کی بات کرتا ہے۔ آج کا آدمی جو ٹائی پہنا ہو، آج کا آدمی داڑھی بھی چھوٹی ہو، آج کا آدمی اس نے پینٹ اور شلٹ پہنی ہو، آج کا آدمی عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہو اور ٹی وی پر گفتگو کرے، لیکن آپ کے خیال میں دلائل دے تو قدر کرتے ہو نا؟ اور جو آدمی اس شہر میں بیٹھا ہو جس کو آباد کرنے کا حکم حضرت عمر بن خطاب نے دیا ہو، اس شہر میں بیٹھا ہو جس کی تعمیر سعد بن وقاص نے کی ہو، اس مسند پہ بیٹھا ہو جہاں پہ عبداللہ بن مسعود نے مسند بنائی ہو، حماد بن زید نے سجائی ہو، جو اس جگہ پہ بیٹھا ہو جو علی اور مرتضیٰ کا دار السلطنت ہو، جو اس وقت بیٹھا ہو جب اصحاب پیغمبر زندہ ہو، بتاؤ کتنا بڑا انسان ہوگا، وہ کتنا بڑا انسان ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبندو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سلو کمار ای تو مونی اسلی، کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے ہمیں مجھے پڑھتے دیکھا، ہم نبی والی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ تمہیں علم بھی دے، اللہ تمہیں رتی عقل بھی دے۔ کچھ کام علم سے چلتا ہے لیکن علم کے ساتھ عقل بھی چاہیے، ورنہ علم آدمی کو تباہ کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا یک من علم را دا من عقل بایت، اگر ایک من علم ہو تو 10 من عقل ہو تو پھر علم قابو میں آتا ہے، مگر نہ آدمی کو علم تباہ کر دیتا ہے۔ علم ہونا اور آدمی پاس عقل نہ ہو پھر پتہ ہے دلیل کیسے دیتے ہیں۔ ایک مولوی نے دلیل دی ہے، اس بیچارے کے پاس علم کے 2 لفظ تو تھے مگر عقل نہیں تھی۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر کتا برتن کو چاٹ جائے اس برتن کو دھو لیا کرو، لیکن اگر تم نے تلی پہ چیز رکھی ہو اور کتا بھی چاٹ جائے تو تم بھی چاٹ جاؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں نبی نے برتن کو دھونے کا حکم دیا، یہ ہاتھ ہے برتن تو نہیں ہے نا۔ واہ جی واہ، عقل ہوئی نا۔ اب عقل نہ ہو تو پھر یوں مزے لوٹتے ہیں، یہ کہنے والے کون ہیں؟ میرا خیال ہے مجھے نام لے کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے عقل مند ہیں، اللہ کچھ ان کو رتی عقل کی عطا فرمائے۔ اگر ہم کہیں امام اعظم کہتے ہیں شرک ہے، سب سے بڑا امام تو اللہ کا نبی ہے، اچھا جس کو تم مانتے ہو وہ کون ہے؟ کہتے ہیں شیخ الکل فلکل ہے۔ وہ کون ہے شیخ الکل فلکل؟ مولوی نذیر حسین دہلوی ہے۔ میں نے کہا ہمارا امام امام اعظم ہو تو شرک ہے اور تمہارا مولوی شیخ الکل فلکل ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ تو شیخ الکل پھر کل بھی نبی کے علاوہ پھر کون ہو سکتا ہے؟ شیخ الکل پھر کل کا معنی یہ ہے تمام علوم میں سب سے بڑا آدمی، تو اگر امام اعظم کہنا شرک تھا تو شیخ الکل پھر کل کہنا کیسے اہل ایمان ہو گیا؟ اور ایک تو مسئلے امام اعظم کے تھے نا، شیخ الکل پھر کل ایسا عقل مند تھا، اس سے کسی نے مسئلہ پوچھا، فتاوی نظیریہ میں مسئلہ موجود ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اس جانور کی پیشاب کی جگہ بھی ٹھیک ہے، چھوٹے پیشاب کی جگہ، بڑے پیشاب کی جگہ، یہ بھی کھاؤ، یہ جو تم نے کہا کہ اس جانور کے خصیتین بھی کھاؤ، یہ جو تم نے کہا اس جانور کا پتا بھی کھا لو، یہ جو تم نے کہا اس جانور کا حرام مغز بھی کھا لو، یہ جو تم نے کہا حدود بھی کھا لو۔ ارے حدیث تو حضرت مجاہد سے موجود ہے کہ ان 7 اعضاء کا کھانا مکروہ ہے۔ اب شیخ الکل پھر کل کی عقل دیکھو، اس نے کہا جس حدیث سے ثابت ہے وہ حدیث تو ضعیف ہے، تو لوگوں نے کہا جی طبیعت کو گھن آتی ہے، کہتا ہے طبیعت کون سی دلیل شرعی ہے؟ طبیعت دلیل شرعی نہیں ہے، حدیث ویسے ضعیف ہے، لہذا تم یہ 7 چیزیں کھاؤ گے تو پھر قربانی کا پوری برکت حاصل ہوگی، ورنہ تمہیں قربانی کے مزے نہیں آ سکتے۔ اگر عقل نہ ہو تو پھر لذت انسان کو یوں آتی ہے، اس لیے دعا کرو اللہ کچھ علم بھی دے، اللہ کچھ عقل بھی عطا فرمائے۔ ادھر عقل مند یہ تھا، ادھر ایک اور عقل مند اٹھا، کہتا ہے میں نے بخاری کا ترجمہ کیا، میں نے مسلم کا ترجمہ کیا، میں نے ترمذی کا ترجمہ کیا، میں نے سیاستہ کا ترجمہ کیا، میں بہت بڑا عالم ہوں. نام کیا؟ کہتا ہے جی وحید الزمان. مسئلہ کیا لکھا؟ آدمی سنے تو تب بھی شرم آئے، اب اس کی دلیل سنو. اس نے کہا یہ جو انسان کا مادہ منویہ ہے، اس نے کہا یہ ہے تو پاک، لیکن بعض قول کے مطابق اس کا کھانا بھی جائز ہے. لوگوں نے کہا طبیعت کو پسند نہیں ہے. کہتا ہے طبیعت کو پسند نہیں ہے، کہتا ہے کھانا جائز تو ہے، ہم اس لیے کہتے نہ کھائے، یہ طبیعت کو پسند نہیں ہے. اس مولوی سے پوچھا تھا یہ 7000 تو نے کہا کھا لو، طبیعت کہتی ہے ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا طبیعت کون سی دلیل شرعی ہے؟ اور یہ کہتا ہے کھانے میں حرج تو تھا نہیں تھا، لیکن چونکہ طبیعت نہیں مانتی لہذا ہم کہتے ہیں مکروہ ہے. ایک نے طبیعت کو دلیل شرعی مان لیا تو اس نے اس کو کہہ دیا نہ کھاؤ، اور ایک نے طبیعت کو دلیل شرعی نہ مانا، اس نے کہا لیکن اذا کو کھا لو، اگر عقل نہ ہو تو پھر یوں مزے ہوتے ہیں، عقل نہ ہو تو پھر یوں مزے ہوتے ہیں. اللہ دعا فرماؤ کچھ عقل عطا فرمائے. ایک عقل مند ایک میں سے مجھے ملا گجر والا، اور خیر صلی اللہ عمر بھی 50 سال سے زیادہ تھا، مجھے ملا تو مصابہ ایک ہاتھ سے. میں نے کہا بابا جی ایک ہاتھ نال سلام کیوں لے دو نال کرو؟ آندا پتر ایک نال سلام کریے تے ثواب زیادہ لگتا ہے. میں کہا پھر ایک ٹنگ کھلو کے تہجد پڑھیا کر تیرے ثواب زیادہ لگے. دیکھو نا عقل نال تو کیسے بجے، ایسی دلیلیں دیں گے کہ بے وقوف کو بھی سن کر شرم آنی شروع ہو جائے گی. اس لیے تو جب دیکھو گھومتے پھرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بڑا علم ہے، علم نہیں ہے، علم کی قلت ہے ساتھ عقل کی بھی قلت ہے. اللہ علم بھی عطا فرمائے، اللہ عقل بھی عطا فرمائے. تو میں نے کہا جس امام کو ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ مانا، اور یہ توجہ رکھنا امام کو اعظم ہم نے نہیں کہا، اگر کہہ دو تو میں پیغمبر کے الفاظ لاتا ہوں کہ نبی نے اعظم کس کو کہا، اگر کہو تو میں امام زابی کے الفاظ لاتا ہوں کہ جس نے امام اعظم کس کو کہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اعظم الناس نصیبا فی الاسلام آل فارس لو کان العلم فی سریا لتناول رجال من آل فارس. فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اعظم الناس، کیا فرمایا اعظم؟ دیکھو جو لفظ ہم نے کہا یہ لفظ اللہ کے نبی کا ہے، اعظم الناس فی الاسلام. فرمایا سب سے زیادہ دین میں حصہ ان کا ہوگا، اگر علم سریا ستارے تک بھی جائے گا وہ سریا سے لے کر آئیں گے اللہ کے نبی، وہ کون ہوگے؟ فرمایا رجل من اہل فارس، وہ اہل فارس کا نوجوان ہوگا. امام مالک تو فارسی نہیں ہے، امام مالک کا قبیلہ اسبہی ہے، امام شافی تو مالک فارسی نہیں ہے، امام شافی کا قبیلہ قریش ہے، حضرت امام احمد بن حنبل تو فارسی نہیں ہے، ان کا قبیلہ شیبان ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ جو پیغمبر فرمایا اعظم الناس نصیبا فی الاسلام ہے، سب سے زیادہ اسلام میں حصہ آل فارس کا ہوگا، تو ہم نے بھی امام اس کو کہا جو آل فارس کا تھا، اور دین میں سب سے زیادہ حصہ بھی اس کا ہے. اگر تمہیں آج یقین نہ آئے حج کے موقع پر جاؤ حجاج کی تعداد گنو تو زیادہ اس فارس والے کے مقلدین ہیں، اگر تم مدینہ مسجد نبی میں جاؤ سب سے زیادہ تعداد اس فارس والے امام کی ہے، اگر تم پوری دنیا میں گھوم کے دیکھو تو سب سے زیادہ تعداد اس فارس والے امام کی ہے. نبی فرمائے اعظم الناس فی الاسلام آل فارس، تو نبی جس کو اعظم کہہ دے ہم بھی اعظم کہتے ہیں نا، نبی نے اعظم فرما دیا تو ہم نے بھی اعظم کہا. تم اس کے علاوہ کوئی فارس کا آدمی تلاش کر کے بتاؤ کہ جو سب سے زیادہ اسلام اور دین رکھتا ہو، تم دنیا میں کسی کا نام نہیں لے سکتے. اور حضرت امام زابی جن کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری نفر اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں اگر زابی کو ٹیلے پہ کھڑا کر دو اور نیچے رجال اور راویوں کو کھڑا کر دو، زابی ٹیلے پہ کھڑا ہو کے ریت کے ذروں کی طرح ایک ایک راوی کا نام باپ اور قبیلہ حالات بتائے گا. اگر راوی کی بحث ہو، کہتے ہیں امام زابی نے کہا، مسلم کے راوی کی بات ہو امام زابی نے کہا، ابو حنیفہ کی بات آئی تو امام زابی کہتا ہے الفقیح الاعظم الامام، الفقیح الامام الفقیح الاعظم الامام. تو زابی کہتے ہیں امام اعظم، ہم امام اعظم کہہ دے تو شرک ہے، امام زابی کہہ دے تو اس کی بات ہی مان لینا. تو جس امام کو ہم نے مانا امام ابو حنیفہ نعمان بن توجہ رکھنا، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن جس شہر میں آیا
کبھی تم غور کرنا، اصل میں چڑ امام اعظم سے نہیں ہے، چڑ امام اعظم سے، چڑ کیسے ہے وہ سمجھنا، زد امام اعظم ابو حنیفہ سے نہیں ہے، زد کسی اور سے ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے فرمایا تم نماز پڑھو، کیسے؟ سلو کمار ائی تمونی، سلو کمار ائی تمونی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے مجھے دیکھا۔ یہ نبی نے ہمیں کہا تھا
صحابہ کرام،
تو جو نبی نے صحابہ کو کہا وہ ہم پہ فٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ سمجھے اللہ کے نبی نے کن سے فرمایا؟
صحابہ سے۔
سلو کمار ائی تمونی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے
دیکھا۔
صحابہ تو نماز پڑھیں گے نبی کو دیکھ کر، اور ہم نماز پڑھیں گے صحابہ، توجہ رکھنا کس کو؟ ایک امام ہے پیچھے، دو صفے مقتدی کی پیچھے اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، امام کہے گا اللہ اکبر، یہ مسجد کے حال والوں نے سنا تو ان نے کہا اللہ اکبر، یہ جو باہر گلی میں کھڑے ہیں یہ امام کی اللہ اکبر تو نہیں نہ سنتے، یہ حال والوں کی اللہ اکبر سن کے نماز پڑھتے ہیں، تو تم یہ نہیں کہو گے کہ گلی والوں نے حال والوں کی اقتدا کی ہے، تم کہو گے گلی والوں نے امام مسجد کی اقتدا کی ہے، لیکن درمیان میں واسطہ حال کا نمازی تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سلو کمار ای تمونی مسلی، تم نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ یہ پیغمبر کے صحابہ تھے، صحابہ نے نبی کو دیکھا، اور صحابہ کو کس نے دیکھا؟ تم دنیا میں نام لو نا نذیر حسین دہلوی کا، تم دنیا میں نام لو نا محمد حسین بٹالوی کا، تم دنیا میں نام لو نا نواب صدیق کا، تم دنیا میں نام نہیں لے سکتے امام بخاری کا، تم دنیا میں نام نہیں لے سکتے حضرت امام مسلم کا، اگر تم دنیا میں نام لو گے امام مالک کا نہیں، امام شافی کا نہیں، امام احمد بن حنبل کا نہیں، ارے تم دنیا میں نام لو گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، کیوں؟ اس نے دیکھا ہے حضرت عبداللہ بن الزبیدی کو، اس نے دیکھا ہے حضرت عبداللہ بن انیس کو، اس نے دیکھا ہے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کو، اس نے دیکھا ہے حضرت ابو امامہ باہری کو، اس نے روایت کی ہے حضرت عائشہ بنت حجرت سے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر کو دیکھا صحابہ نے، امام ابو حنیفہ نے دیکھا صحابہ کو۔ اگر آئے تو مسجد میں آؤ، 8 سال کا بچہ تمہارے ساتھ ہو لیکن نماز پڑھتے وقت اگر وہ خارج کرنا شروع کر دے، آپ نے کہنا بیٹا نماز میں خارج نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بیٹا ہو آپ نماز میں کھڑے تھے، اس نے ہاتھ بندنے کی بجائے ہاتھ کو چھوڑ دیے، آپ کے نہیں بیٹا نماز ہاتھ باندھ کے پڑھا کرتے ہیں، اگر تمہارے ساتھ بیٹا ہو وہ رکوع کی جگہ سجدے میں چلا جائے، تو تم نے کہنا بیٹا نہیں رکوع کی جگہ پہ رکوع اور سجدے کی جگہ سجدہ، تو پھر مجھے یہ بات بتانا اگر پیغمبر کے جانے کے 1450 سال بعد آج اگر بچہ نماز میں غلطی کرے تو بچے کو ٹوک دیتا ہے، تو جب امام اعظم نماز پڑھتے تھے صحابی کیسے نہیں ٹوکتا ہوگا؟ تو تیری نماز پہ تیرے باپ کی مہر ہے، ابو حنیفہ کی نماز پہ اصحابِ پیغمبر کی مہر ہے، ان کی نماز پہ پیغمبر کی مہر ہے۔ سلو کمار ای تمونی مسلی، اگر نماز پڑھنی ہے یہ بخاری نہیں ابو حنیفہ دے گا۔ حنیفہ تو سلو کمار ای تمونی مسلی تو وہاں پر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم نماز پڑھو جیسے تم نے نماز پڑھتے مجھے دیکھا۔ ہم نے کہا نبی نے خطاب یہ تمہیں نہیں کیا، نبی نے خطاب مجھے نہیں کیا، یہ پیغمبر نے خطاب کس کو کیا؟ بولیے کس کو کیا؟ اور ایک جملہ میں اور بھی کہہ دوں تاکہ تمہیں یہ دجال کے غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ کرے، یہ روایت بخاری میں موجود ہے، اس روایت کے راوی حضرت مالک بن حویرث پیغمبر کے صحابی رضی اللہ عنہ ہے، کرے اس حدیث کو لے کے اس نے دجل سے کام دیا۔ یہ کہتے عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں؟ نبی نے فرمایا سلو کمار ایکمونی مسلی، تم نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا۔ یہ سلو کا خطاب پیغمبر کا مردوں کو بھی ہے، سلو کا خطاب عورتوں کو بھی ہے، اور میں نے کہا زیادہ عقل سے تم کام لیتے تو معاملہ اور ہوتا. حضرت مالک بن حویرس کہتے ہیں ہم نبی کی خدمت میں آئے, عورتیں ہمارے ساتھ موجود نہیں تھی, ہم 16 یا 17 دن پیغمبر کی خدمت میں رہے, نبی شفیق اور رحیم تھے. حضور نے فرمایا کافی دن گزر گئے, تم گھر والوں سے دور ہو, اب تم گھر جاؤ. سنو کمال ایتمونی مسلی, مگر نماز یوں پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا. صحابی کہتے عورتیں موجود نہیں تھی, جب پیغمبر نے خطاب کیا تو سامنے صرف مرد موجود تھے. اب ہم بات صحابی کی مانے یا بات وہابی کی مانے؟ لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندی یہ انبی نبی کی بات نہیں مانتے. میں نے کہا بات نبی کی مانتے ہیں, ارشاد نبی کا ہے. ارے ایک اس کا معنی صحابی سمجھاتا ہے, ایک اس کا معنی وہابی سمجھاتا ہے, ایک اس کا معنی صحابہ نے بیان کیا, ایک اس کا معنی وہابہ نے بیان کیا. حدیث پیغمبر کی ہے, تجھے فہمے وہابہ مبارک. ارے مجھے فہمے صحابہ مبارک, تجھے فہمے وہابی ہو, مجھے فہمے صحابی.
سبحان اللہ,
ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو وہابہ کی بات کرتے ہیں. ہم نے کس کی بات کی ہے؟
صحابہ
کی. بات سے کون ہے, کس کی ہے؟ صحابہ. تو نے بات کی ہے
صحابہ.
تیری پسند اور ہے, میری پسند اور ہے, تجھے تیری پسند, مجھے میری پسند. میں نے آج بھی گڈیا میں جلسہ تھا تو میں نے کہا حدیث پڑھیں گے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کسی شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے. میں نے کہا جو تم نے کہا نا من, نبی نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو فاتحہ نہ پڑھے, اس شخص سے مراد کون ہے؟ کہتا ہے امام مقتدی اکیلا. میں نے کہا یہ معنی تو نے بیان کیا, اگر میں تجھ سے پوچھوں حدیث کہاں پہ؟ کہتا ہے بخاری پہ. میں نے کہا اس حدیث اور کہاں پہ؟ کہتا ہے سنن ابی داؤد میں. میں نے کہا حدیث کا راوی کون ہے؟ کہتا ہے سفیان. میں نے کہا معنی سفیان سے پوچھ لیں, اب نہیں بتائے گا. کہتا ہے جی ہم نے کچھ سفیان کا کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا گدے اس کا نہیں پڑھا تو پھر تیرا پڑھا ہے؟ نہیں سمجھے. اگر سفیان کا نہیں پڑھا تو پھر تیرا پڑھا ہے؟ اگر سفیان سے معنی نہیں لینا تو پھر تجھ سے لیں گے. ارے جو سفیان پیغمبر سے یہ راوی جو صحابہ سے روایت دے کر چل رہا ہے تو جو معنی یہ سمجھتے تو معنی نہیں سمجھتا. امام ابو داؤد کہتے ہیں سفیان نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, قال سفیان لمن یصلی وحدہ. یہ امام اور مقتدی کے لیے نہیں, یہ نمازی اکیلے کے لیے حدیث موجود ہے. کس کے لیے اکیلے؟ ارے تم کیونکہ تم نے راوی کی بات کی ہے, مولانا ذرا صحابی کی بات کرو. میں کہتا ہوں پھر ترمذی اٹھا. توجہ رکھنا, جب بھی مسئلہ پیش آئے گا یہ غیر مقلد بخاری کا نام لے گا, یہ ترمذی کا نام نہیں لے گا. لیکن بخاری کا نام بھی کبھی لے گا, اکثر نہیں لے گا. کبھی لے گا اکثر؟ تم تین وتر کی بات کرو گے بخاری چھوڑ کے دوڑے گا. تم مغرب سے پہلے نفل کی بات کرو گے بخاری چھوڑ کے دوڑے گا. تم نماز میں جلسہ استراحت کی بات کرو گے بخاری چھوڑ کے دوڑے گا. جو ہاتھ کے مسافے کی بات کرو گے بخاری چھوڑ کے دوڑے گا. ٹوپی سر پہ پہن کر نماز پڑھنے کی بات کرو گے یہ بخاری چھوڑ کے دوڑے گا. اجتہاد کی بات کرو گے بخاری چھوڑ کے دوڑے گا. تین طلاق کی بات کرو گے بخاری چھوڑ کے دوڑے گا. ہر مسئلے پر بخاری نہیں لیتا, بخاری تب لیتا ہے جب پسند کی بات ہو, اگر پسند کی نہ ہو تو بخاری کو نہیں لیتا. لیکن تو امام بخاری نے بڑا کام کیا ہم مانتے ہیں, لیکن امام ترمذی نے امام بخاری سے بڑا کام کیا ہے. کیوں؟ حضرت امام بخاری صرف ایک حدیث نقل کریں گے اور امام ترمذی ایک مسئلے پر دونوں حدیثیں نقل کرے گا, پھر دونوں قسم کے مذہب نقل کرے گا, پھر امام بخاری امام ترمذی فیصلہ بھی کرے گا. میں آپ کو نماز سے بھی کہتا ہوں, میں طلبا سے بھی کہتا ہوں, قصور کے عوام سے بھی کہتا ہوں, اگر تم حدیث کو سمجھنے کی کتاب رکھو پھر بخاری نہیں پھر تہاوی رکھو. کون سی؟ اور صحابی وہ تھا جو پہلے شافی, اس کا ماموں مزنی حنفی, ان کا ماموں مزنی امام شافی کا مقلد, پیدا شافیوں کے گھر میں, بڑا شافیوں سے, اور بعد میں مقلد دلائل دیکھ کر امام آدم ابو حنیفہ کا.
سبحان اللہ.
حضرت امام راضی شافی, امام راضی. لیکن آمین کے سر آہستہ آمین کی باری آئی تو قرآن کریم میں بحث کرتے ہوئے وہ تو ربکم کے تحت امام راضی نے لکھا, کہتے اگرچہ مقلد تو میں شافی کا ہوں لیکن سچی بات ہے اس مسئلے پہ دلائل امام ابو حنیفہ کے تگڑے ہیں. امام ابو حنیفہ کے وہ تگڑا سمجھتے ہو نا؟ امام حنیفہ کے دلائل تگڑے ہیں، میں نے کہا وہ خود بھی تگڑا، دلائل بھی تگڑے، اور آج اس کے ماننے والے بھی تگڑے،
سبحان اللہ،
آج ان کے ماننے والے بھی
تگڑے،
الحمد للہ تعالیٰ. خیر میں عرض کر رہا تھا، توجہ رکھنا، میں نے کہا ترمذی اٹھا کے دیکھ لے، امام ترمذی کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب، حضرت جابر بن عبداللہ پیغمبر کے صحابی ہے، فرمایا ہذا اذا کان وحدہ، یہ حدیث اس کے لیے ہے جو اکیلا، صحابی کہتے ہیں اس کے لیے جو امام کے پیچھے، صحابی کہتے ہیں اس کے لیے جو اکیلا، ہم بات صحابی کی نہیں صحابی کی مانتے ہیں، کہتے ہیں حدیث نہیں مانتے، لگے تو کھوتیا حدیث ماننے امان ہے تیرا نہیں مانتے، نہیں سمجھے اور بول دے نہیں تھی، میں کھوتا آخا کہ نہ آخا، میں کہڑا تو تھوڑے کو کھانا کھانا، میں تو تھوڑا کمانا، میں نے تم سے بھی نہیں کھانا، میں جب سوال سے بھی نہیں کھانا، میں نے ان کو بھی کہہ دیا بوتل ہم نہیں پیتے، چائے ہم نہیں پیتے، کھانا دن میں ایک آدھ بار کھاتے ہیں، ہمارا مسئلہ ہی کوئی نہیں، الحمدللہ سبحان اللہ، ہم نوکر ہیں نا، ہم نے تو خدمت کرنی ہے، تو خدام کے نخرے نہیں ہوتے، لیکن ہم خدمت ایسے کرتے ہیں جیسے کرنی چاہیے، جیسے کرنی
چاہیے،
کبھی آئی مخدوم کی مانت کرو کہ سی تو حاضر کہتے ہیں تھوڑی سی کرم دے فائدہ ہوگا، کہتا ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں کبھی تھوڑی سی مالش ہو تو ان شاء اللہ فائدہ ہوگا، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے، تو میں تمہیں ایک بات سمجھا رہا تھا، درمیان میں بات ادھر ادھر ہو گئی، میں مسئلہ سمجھا رہا تھا، اصل عداوت امام ابو حنیفہ سے نہیں ہے، اصل عداوت کسی اور سے ہے، میں اس کے لیے ایک تمہید باندھ رہا تھا، اللہ کے پیغمبر فرمایا سلو کمار ای تو مونی، توجہ رکھو نا، سلو کمار ای تو مونی، نماز مجھے پڑھے جیسے تم نے مجھے دیکھا، نماز ایسے پڑھنا، خیر میں کہہ رہا تھا درمیان میں بات آئی، یہ تمہیں دھوکہ دیں گے نا اس حدیث کو، اور یہ نبی نے سلو فرمایا، میں نے کہا اچھا کل اگر کوئی عورت آئے اور ہو غیر مکلدن، وہ کون ساتھ بنے نہ پگڑی، تھی تو نہیں بنتے، وہ بننے اپنے بٹن لے کھول، سینا کرے ننگا، سلوار کرے گوڑیاں توتے، ہاتھ چنپے ڈنڈا، اور چڑھے گھوڑے تے پھڑے قصور، لوگ پوچھیں گے تینوں کی ہو گیا، انہوں نے کہا میں قرآن دی آیت پڑھی ہے، اللہ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کم کا خطاب مردوں کو بھی ہے عورتوں کی بھی ہے، نبی تمہارے لیے نمونہ ہے تو میرے لیے نہیں ہے، تسی پگ بن سکتے ہو تو میں نہیں بن سکتی، بٹر کھول سکتے ہو تو میں نہیں کھول سکتی، تسی سلوار کیڑیاں تے چوک سکتے ہو میں نہیں چوک سکتی، تو گھوڑے تے چڑھ سکنا ہے تو میں نہیں چڑھ سکتی، کیوں کم ہے نا، یہ کیا ہے، اگر سلو کا خطاب دونوں کو ہے تو کم بھی تو دونوں کو ہے نا، تم کیا جواب دو گے، جو جواب تم اس محترمہ کو دو گے نا ہم وہی جواب تمہیں دیں گے، نہیں سمجھے، وہی جواب لگت کان لگوں بھی تو سب کے لیے نا، یہ صرف مردوں کے لیے تو نہیں ہے، میں یہ تو اس لیے کہا اللہ علم بھی دے اللہ عقل بھی دے، لقد کان لکم کا معنی یہ ہے کہ میرا پیغمبر تم سب کے لیے اسوہ، کیا معنی، میرے پیغمبر کی بعض ہدایات مردوں کے لیے، میرے پیغمبر کی بعض ہدایات عورتوں کے لیے، نبی کی ہدایت عورت کے لیے نمونہ عورت کے لیے، پیغمبر کی ہدایات مردوں کے لیے نمونہ مرد کے لیے، سلو کمال اے تمومی اسلی، تم نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا، اب مجھے پڑھتے کا معنی، اگر نبی پڑھے تو مجھے پڑھتے دیکھا، نبی کے حکم پہ عائشہ پڑھے تو مجھے پڑھتے دیکھا، کیوں، اگر پیغمبر کی بیوی پیغمبر پہ حکم پہ نماز پڑھے گی تو نماز پیغمبر کی ہوگی نا، نماز کس کی ہوگی، پیغمبر کی، تم نے کہا جی اذان سنت ہے، اگر تو تم سے پوچھے بھائی ایک حدیث سنا دو اللہ کے پیغمبر نے کبھی اذان دی ہے، تم کہہ جی حدیث میں تو نہیں آیا، پھر اذان سنت کیسے بن گئی، تم نے کہا جی اقامت سنت ہے، اگر تو پوچھے حدیث سنا دو کہ نبی نے اقامت پڑھی ہے، آپ کہو گے جی حدیث میں تو نہیں ہے، تو پھر آپ پوچھے کہ سنت کیسے بنی، تم فوراً جواب دو گے اذان پیغمبر نے تو نہیں دی لیکن پیغمبر کے حکم پہ بلال نے دی ہے، پیغمبر تو نہیں دیتے پیغمبر کے حکم پہ صحابی دیتا ہے، تو نبی کے حکم پہ اذان بلال دے تو سنت پیغمبر کی، نبی کے حکم پہ تکبیر بلال کہے تو سنت پیغمبر کی، پھر نبی کے حکم پہ عائشہ نماز پڑھے تو سنت پیغمبر کی، نبی کے حکم پہ نماز عائشہ پڑھے تو سنت پیغمبر کی، نماز پیغمبر کی ہے، تو جو نبی نماز مردوں کو دے یہ بھی نماز پیغمبر کی، جو نبی نماز عورتوں کی دے تو یہ نماز بھی پیغمبر کی، بات تو سمجھو نا، میں کہتا ہوں اگر غیر مکلف کے نا سلو تو کوئی حدیث کاٹ، کیا کر حدیث بخاری کا، بخاری لائے گا نا، کہنا ادھی حدیث پڑھیے پوری پڑھ کیا پڑھ پوری کہا پوری پڑھ ایک ہوتی ہے پوری سوری ایک ہوتی ہے پوری فرق ہے غیر مقرر ہے بھی پورے سورے حدیث پوری ہیں سوری جنی عقل ہے انہیں پڑھنا یہ جگہ پہ حدیث پوری پڑھ پوری حدیث کیا ہوگی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا اور جب تم چلو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے بر یکم امکم اکبر کم تم میں سے بڑا آدمی امام بنے اگر ان کی مسجد میں جاؤ اور تراوی پڑھانے کے لیے چھوٹا لڑکا بے ریش کھڑا ہو انہوں نے پتر تو پیچھا تو نہیں تراوی پڑھانی کیوں اللہ کے نبی نے کہا امام تم میں سے بڑا بنے امام تم میں سے
بڑا بنے
آپ اس پہ غیر مقلد عمل نہیں کریں گے کہ امام بڑا بنے کیوں کہتے ہیں نہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے اس حدیث کا ہم نے کہا سلو کا معنی یہ ہے کہتے ہیں شرک طویل نہیں کرنی ہم طویل کریں تو شرک اور تو طویل کرے تو امام اور گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہم نے کہا سلو کا معنی کہتے ہیں نہیں طویل نہیں کرنی ہم نے کہا بھلی امکم اکبرکم بھی طویل تو بھی نہ کرنا تو تمہاری مسجد میں بھی تم سے بڑا امام ہو چھوٹا امام تو نہ ہو تو نبی نے فرمایا سلو تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے صحابہ نے نبی کو دیکھا اور امام اعظم نے امام اعظم نے چڑ امام اعظم سے نہیں ہے چڑ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے ہے چڑ اللہ کے پیغمبر سے کیوں امام ابو حنیفہ توجہ رکھنا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا جاء الحدیث من اللہ فعل الرأس والعین اگر حدیث پیغمبر کی آ جائے سر آنکھوں پہ رکھ لیتا ہوں وَإِذَا جَاءَ مِنَ الصَّحَابَةِ اخترنا ولم نخرج من قولهم اگر حدیث نہیں اقوال صحابہ سے آئے تو میں صحابہ کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا میں بات صرف صحابی کی کرتا ہوں وَإِذَا جَاءَ مِنَ التَّابِعِينَ اگر صحابہ کے بعد کے لوگوں سے مسئلہ آئے زَاحَمْنَاهُمْ قَوْمٌ اجْتَحَدُوا فَاجْتَحَدُوا كَمَا اجْتَحَدُوا اگر بعد کے لوگ آئیں تو پھر میں مقابلے میں اجتہاد لاتا ہوں نہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں اجتہاد نہ پیغمبر کے صحابہ کے مقابلے میں اجتہاد کیونکہ ابو حنیفہ نماز دیتے ہیں پیغمبر کے صحابہ والی اور روزہ دیتے ہیں پیغمبر کے صحابہ والا حج اور زکات دیتے ہیں پیغمبر کے صحابہ والا اس کو چڑ امام ابو حنیفہ سے نہیں ہے چڑ پیغمبر کے صحابہ سے ہے اس کو پتا ہے اگر ابو حنیفہ کی مان لی تو نماز صحابہ والی پڑھنی پڑے گی لہذا ابو حنیفہ کا انکار کر دو اگر انکار صحابہ کا کروں گا تو سنی رافضی کہہ کر جوتے ماریں گے میں جوتوں سے بھی بچ جاؤں گا اور پھر میں نماز صحابہ والی بھی چھوڑ دوں گا ہم نے کہا بچہ تو کب تک بچے گا ہم تیرے دجل کو بتائیں گے تو دشمن ابو حنیفہ کا نہیں ہے تو دشمن پیغمبر کے صحابہ کا ہے ابو حنیفہ شاگرد پیغمبر کے صحابہ کا ابو حنیفہ کے پاس علم پیغمبر کے صحابہ کا اگر تجھے یقین نہ آئے آپ میں تجھے سمجھاتا ہوں لوگوں نے کہا تم نے مقلد بننا تھا ابو بکر کا بن جاتے تم نے مقلد بننا تھا عمر عثمان کا بن جاتے تم نے مقلد بننا تھا علی معاویہ رضی اللہ عنہ کا بن جاتے تمہیں ابو حنیفہ ملا تھا اور میں نے کہا عقل کے اندھے تو نے غور نہیں کیا اللہ کے پیغمبر کے پاس علم آیا اللہ کی طرف سے پیغمبر کے سینے میں اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا سببت فی صدر ابی بکر جو رب نے علم مجھے دیا میں نے ابو بکر کو منتقل کر دیا ہے ابو بکر پیغمبر کا جانشین ہے اگر تجھے چاہیے ارے قرآن اور روایات پیغمبر کے دروازے پہ آ اگر پیغمبر کے جانے کے بعد جو مسئلے پیش آئے وہ صدیق نے حل کیے ہیں ابو بکر صدیق کے قدموں میں جائے گا تجھے قرآن بھی ملے گا پیغمبر کا علم بھی ملے گا صدیق کے فتوے بھی ملے گے عمر کے دروازے پر جائے گا تجھے قرآن بھی ملے گا پیغمبر کے مسئلے بھی ملے گے صدیق کے فتوے بھی ملے گے عمر بن خطاب کے فتوے بھی ملے گے عثمان کے در پہ جائے گا تجھے قرآن سنت صدیق عمر کے فتوے عثمان کے فتوے بھی ملے گے علی کے دروازے پہ جائے گا تجھے قرآن سنت صدیق عمر عثمان کے فتوے علی کے فتوے بھی ملے گے حضرت معاویہ کے در پہ جائے گا تجھے قرآن سنت صدیق عمر عثمان علی حضرت معاویہ کے فتوے بھی ملے گے اگر ابو حنیفہ کے در پہ جائے گا توجہ رکھنا اگر تو مقلد ابو بکر صدیق کا حضرت عمر بعد میں ہے تجھے فتوے کہاں سے ملیں گے اگر تو مقلد عمر بن خطاب کا عثمان کے فتوے رہ جائیں گے اگر مقلد عثمان کا علی کے فتوے رہ جائیں گے اگر مقلد علی کا
مدینہ میں ابو بکر کے جانشین عمر، مدینہ میں عمر کے جانشین عثمان، مدینہ میں عثمان کے جانشین حضرت علی، مدینہ میں پھر مدینہ کے بعد کوفہ میں اللہ کے پیغمبر نے کہا انا مدینہ تو اہل علی باب ہوا، میں پیغمبر شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وہ دروازہ کوفہ جہاں ابو حنیفہ نے آنا تھا، وہ علی نے جانا تھا، ابو حنیفہ نے پیدا ہونا تھا، علی نے وہاں شہید ہونا تھا، علی نے علم لیا، حضرت عمر اور عثمان تھے، عثمان نے عمر، عمر سے صدیق، صدیق نے پیغمبر، میں کہتا ہوں اگر علی کے در پہ آؤ گے تو میں خلفاء راشدین کا علم بھی ملے گا، پیغمبر کا علم بھی ملے گا، ابو حنیفہ کوفہ میں تھا، علی نے دار السلطنت کوفہ کو بنایا، صحابہ کا آنا بھی تھا، صحابہ کا جانا بھی تھا، جہاں پہ علی تھے پیغمبر کے سارے صحابہ کا علم جمع ہو گیا، رب نے ابو حنیفہ کا مولد کوفہ کو بنا دیا، ابو حنیفہ کا مسکن رب نے کوفہ کو بنا دیا، ابو حنیفہ کے دروازے پر آئے گا، قرآن بھی ملے گا، پیغمبر کی سنت بھی ملے گی، صدیق کے فتوے بھی ملیں گے، عمر کے فتوے بھی ملیں گے، عثمان کے فتوے بھی ملیں گے، علی کے فتوے بھی ملیں گے، حضرت معاویہ کے فتوے بھی ملیں گے، اصحاب پیغمبر کے فتوے بھی ملیں گے، ابو حنیفہ کا اضافی اجتہاد بھی ملے گا، ہم نے اس کو چنا کہ جس کے در پہ آئیں گے علم سب کا ملتا ہے،
اعظم نہ کہیں، بولیے نا، پھر اس امام کو اعظم، ہم نے امام کو اعظم الانبیاء نہیں کہا، ہم نے اعظم الصحابہ نہیں کہا، ہم نے اعظم الفقہا کہا ہے، ہم نے اعظم الفقہا، اللہ تجھے عقل دے عقل، آج تو نے ہنفیوں کے چڑھ میں امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھی ہے، گدے کل کو تو رکھے گا، صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ارے پگلا کل کو تو رکھے گا، فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارے سارے صحابہ صدیق ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہے، سارے صحابہ فاروق ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، سارے فقیہ امام ہیں، ابو حنیفہ امام اعظم ہے، اگر ابو بکر کو صدیق اکبر کہہ دو یہ شرک نہیں ہے، اگر فاروق کو فاروق اعظم کہہ دو تو شرک نہیں ہے، ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ دو شرک نہیں ہے، پھر یہ شرک نہیں ہے، مجھے ایک آدمی نے اپنا مناظرہ سنایا، میں یہ تو ایک ہوتا ہے مناظرہ دلائل سے، ایک ہوتا ہے جت جفا، ایک ہوتا ہے دلائل سے، ایک ہوتا ہے جب جفا، میں کہ تم دلائل بھی سیکھو جب جفے بھی سیکھو، دلائل بھی سیکھو اور جت جڑ جفے بھی سیکھو، اللہ ہمیں جڑ جفے بھی دے دے، تو جڑ جفا سنایا، کہتے ہیں مجھے ایک غیر مقلد نے کہا کہ جی تقلید شرک ہے، تو کہتا ہے میں پوچھا بھائی تقلید صرف ابو حنیفہ دی شرک ہے یا امام مالک دی بھی، کہندا امام مالک دی بھی، میں پوچھا امام مالک دی یا نال امام شافی دی بھی، کہندا امام شافی دی بھی، میں پوچھا امام شافی دی یا امام احمد کی، کہتا ہے امام احمد کی بھی، میں نے کہا چاروں کے مقلد مشرک، کہتا ہے چاروں کے مشرک، کہتا ہے پھر میں نے پوچھا قیامت کے دن صفے کتنی ہوں گی سارے نبیوں کی، کہتا ہے 120، میں نے کہا اس میں ہمارے نبی کی صفے، کہتا ہے 80، کہتا ہے یہ سارے تو مشرک ہیں، 80 صفا تیرے پیو پوریاں کرنی ہیں، 80 سے ساری سب 80 بن گئے مشرک، جو سب تیرے پیو پوری کرنی نے، میں کہتا ہوں تم سب کو ملاؤ، تم سب کو ملاؤ، ہمارے دوست کہتے ہیں اسی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، میں نے کہا یہ مثال نہ دیا کرو، یہ مثال تو بڑی مہذب ہے، کیونکہ نمک تو بڑا فائدے کی چیز ہوتی ہے، نمک تھوڑا ہو مگر آٹے کی صلاح کرتا ہے فساد تو نہیں نہ کرتا، میں نے کہا یہ نہ کہا کرو ان کی حیثیت آٹے میں نمک کی ہے، یہ کہا کرو ایک مربے کی کوٹھی میں جتنا گٹر ہوتا ہے اتنے مسلمانوں میں یہ ہے، جو مڑو کوٹھی ایک مربے کے بنگلے میں گٹر کی حیثیت ہے وہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں تمہاری، تم بکو نا میرے امام کو پھر میرے ملفوظات بھی سنو، تم بھونکو گے تو ہم تمہیں جواب دیں گے
انشاءاللہ،
دینا چاہیے کہ نہیں،
دینا چاہیے
اندر واسطے کو، دینا چاہیے کہ نہیں،
دینا چاہیے،
ڈر لگ جائے
نہیں
ہم تمہیں جواب دیں گے انشاءاللہ تم نظریہ بیان کرو بڑے شوق سے کرو عقیدہ بیان کرو بڑے شوق سے کرو میرے امام کو گالی دی تیری زبان کھینچ لوں گا انشاءاللہ اگر تو نے اکابر علماء دیوبند کے خلاف زبان درازی کی ہے نا تیری زبان کو کھینچ کے کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے گا تم مجھے روکو سنیو میں کہتا ہوں نہیں نہیں میں اس لیے کہتا ہوں اگر باپ سے محبت ہو آدمی خود کو گالی سن لیتا ہے اپنے باپ کے خلاف جملہ نہیں سنتا اگر حقیقی بیٹا ہو اپنی ماں کے خلاف جملہ نہیں سنتا میں کہتا ہوں اگر سچا مقلد ہو اپنے امام کے خلاف جملہ بھی نہیں سنتا اصل چڑ امام ابو حنیفہ سے نہیں ہے اصل چڑ کن سے ہے
صحابہ سے
اور یہ کن سے ہے
صحابہ
امام ابو حنیفہ نے صرف یہی کام کیا امام حنیفہ نے کیا کام کیا لگے تو پیغمبر نے دین دیا صحابہ نے دین کو پھیلایا ہے ابو حنیفہ نے دین کو لکھ کے کتاب میں محفوظ کیا ہے اگر تم سے کوئی پوچھے کہ جو دنیا میں دین صحابہ نے پھیلایا وہ کون سا تھا تم کہو گے اللہ کے پیغمبر کا تھا تو پھر اگر کوئی پوچھے امام حنیفہ نے دین لکھ کر کون سا دیا ہے تو پھر کہو گے جو اللہ کے پیغمبر کا تھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس لیے کہتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ کا نام تو نعمان بن ثابت ہے لیکن سنی نام نہیں جانتا حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ ہے لیکن سنی نام نہیں جانتا ارے 95% مسلمان سے پوچھو صدیق کا نام کیا کہتے ہیں ابوبکر ارے 95% سے پوچھو تمہارے امام